بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 19 مئی 2023 کو ہم آپ کے لیے کتاب نمبر 6 درود شریف کے مسائل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں محمد اقبال کیلانی. اس کتاب کے ٹوٹل صفحے 55 ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آئیڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں 0306-7878-222 یا ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر سبسکرائب کریں قرطبہ آئیڈیو لائبریری. تو آئیں چلتے ہیں پارٹ ون کی طرف. کتاب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 6 تفہیم السنہ، درود شریف کے مسائل، محمد اقبال کیلانی، حدیث پبلیکیشنز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف کے مسائل، نام کتاب درود شریف کے مسائل، مؤلف محمد اقبال کیلانی بن مولانا حافظ محمد ادریس کیلانی رحمۃ اللہ، اہتمام خالد محمود کیلانی، تابع ہارون الرشید کیلانی، کمپوزنگ ریاض احمد کیلانی، ناشر حدیث پبلیکیشنز لاہور. انتباہ، ہر خاص عوام کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ سلسلہ تفہیم السنہ مؤلفاً محمد اقبال کیلانی کی تمام کتب کے جملے حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں، لہٰذا ان کتب کی بلا اجازت طباعت، ترجمہ، نقل اور اپلوڈنگ اخلاقاً قانوناً اور شرعاً جرم ہے. ادارہ حدیث پبلیکیشنز 3، یوسف مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فہرست، نمبر شمار، اسماء الابواب، نام ابواب، صفحہ نمبر. نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 16. نمبر 2، معنی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کا مطلب، صفحہ نمبر 27. نمبر 3، الصلاۃ علی الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم، صفحہ نمبر 28. نمبر 4، فضل الصلاۃ علی النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کی فضیلت، صفحہ نمبر 29. نمبر 5، اہمیت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کی اہمیت، صفحہ نمبر 35. نمبر 6، الصلاۃ المسنونۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے مسنون الفاظ، صفحہ نمبر 39. نمبر 7، مواطن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنے کے مواقع، صفحہ نمبر 44. 8، الاحادیث المضعیفۃ والموضوع، درود شریف کے بارے میں، فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث، صفحہ نمبر 53. وحسن منک لم تر قذت عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرءا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے نہیں جنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ نسل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظر بن نظار بن معد بن عدنان بن عرد بن حمسی بن سلامان بن اوس بن بوز بن کمال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزابن بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن افی بن ابکر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سبزم بن سبز بن یزبی بن یحرم بن یلحن بن اروی بن ایزی بن زیشان بن ایسر بن اکنات بن احام بن مکسر بن ناحس بن زرح بن سمی بن مزی بن ایوز بن ارام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن تارا ازر بن ناہور بن سروج بن روبن فاہج بن عابر بن ارفکشاو بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن نتون شاہ بن اخنو ادریس علیہ السلام بن یارد بن ملحل ایل بن کنان بن انوش بن شیش علیہ السلام بن آدم علیہ السلام رحمۃ للعالمین جلد دوم صفحہ نمبر 25 تا 31 از قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ. الوجہ الطیب. قالت ام معبد رضی اللہ عنہا رأیت رجلا ظاہر الوضاعۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلہ ولم تزریہ سعلہ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطفن وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطعن وفی لحیتہ قصاصۃ ازج الاقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہاء اجمل الناس وابہاہ من بعید و احسنہ و اجملہ من قریب حلو المنطق فصلا لا نظر ولا حزر کأن منطقہ خراس ذات نظم یتحدرن ربعہ لا تشنعہ من طول ولا تختہیمہ عین من قصر غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا و احسنہم قدرا لہ رفقاء یحفون بہ ان قال سمیعوا لقولہ و ان امر تبادروا الی امرہ محفود محشود لا عابس ولا مفند. رواہ الحاکم عن حزام بن حشام عن ابی حشام بن حبیش بن خلید رضی اللہ تعالی عنہ. حلیہ مبارک. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے ایک آدمی دیکھا روشن و کشادہ چہرے والا خوش اخلاق متوازن پیر سر کے بال با تمام وہ کمال مجسمے حسن و جمال چمکدار آنکھیں گھنی پلکیں روبدار آواز لمبی گردن گھنی داڑھی باریک اور پیوستہ آبرو خاموش پروقار گفتگو لوئے لوئے لالا. دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور بارونق قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین و جمال شعری کلام جچے تلے الفاظ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی میانہ قد نہ طویل القامت کے اچھا نہ لگے نہ کوتاہ قد کے معیوب ہو. دو شاخوں کے درمیان ایک شگفتہ و تر و تازہ شاخ خوش منظر قابل قدر رفقا ایسے کہ ہر دم گرد و پیش کچھ کہے تو خاموشی سے سنے حکم دے تو تعمیل کے لیے جھپٹے مخدوم و متا نہ ترش رو نہ فضول کو. اسے حاکم نے مستدرک کے حاکم نے حزام بن حشام نے اپنے باپ حشام بن حبیش بن خلید رضی اللہ عنہم کی سند سے روایت کیا ہے. حیات الطیبہ ایک نظر میں. تاریخ واقعات 22 اپریل واقعہ فیل کے 50 کے 55 روز بعد 22 اپریل 571 عیسوی بے مطابق 9 ربیع الاول موسم بہار میں بروز سوموار مکہ مکرمہ میں ولادت باسعادت ہوئی. 4 یا 5 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد کے ہاں 4 یا 5 سال شک صدر سینہ چاک کیے جانے کا پہلا واقعہ پیش آیا. 6 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والدہ انتقال کر گئی. 16 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول ایک اصلاحی انجمن میں شرکت فرمائی. 25 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. 35 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران حجرہ اسود نصب کرنے کا حکیمانہ فیصلہ کر کے شہر مکہ کو خانہ جنگی سے بچایا. 41 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال 6 ماہ 12 دن کی عمر مبارک میں 10 اگست 610 بے مطابق 21 رمضان المبارک بروز سوموار جناب جبریل علیہ السلام غار حیرہ میں پہلی وحی لے کر تشریف لائے۔ 6 نبوت ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام لائے۔ 7 نبوت 47 سال کی عمر میں شاب ابی طالب میں قید و بند کی آزمائش شروع ہوئی۔ 10 نبوت شاب ابی طالب کی اسیری ختم ہوئی، حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، نئے سفر طائف اختیار فرمایا۔ 11 نبوت مدینہ منورہ کے پہلے 6 خوش نصیب افراد ایمان لائے۔ 12 نبوت شق صدر کا دوسرا واقعہ اور معراج نیز دوسری بیعت عقبہ کے اہم واقعات پیش آئے۔ 13 نبوت یا پہلی ہجری 26 سفر کو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اجتماعی منصوبہ طے کیا۔ 27 سفر بے مطابق 13 ستمبر 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے مکہ کو الوداع کہا۔ 12 ربیع الاول 27 ستمبر 622 عیسوی بروز جمعۃ المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے نزول اجلال فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ 2 ہجری غزوہ ابوا، غزوہ بوار، غزوہ صفان یا بدر اولا، غزوہ ذی الاشیر عشیرہ، غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ بنو کینکا، غزوہ سویق، غزوہ بنو سلیم جیسے اہم غزوات پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیسری ناکام کوشش کی گئی۔ 3 ہجری غزوہ غطفان، غزوہ نجران، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد پیش آئے۔ نیز حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ 4 ہجری حادثہ رجیع اور بیر معاونہ کے علاوہ بنو نذیر اور غزوہ بدر الاخرا پیش آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ نیز ام المومنین حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال فرما گئی۔ 5 ہجری غزوہ دومت الجندل، غزوہ بنو مستلق، غزوہ احزاب یا خندق، غزوہ بنو قریظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان افق کے واقعات پیش آئے۔ نیز حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ 6 ہجری غزوہ عرینین اور صلح حدیبیہ کے واقعات پیش آئے۔ نیز حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ 7 ہجری بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط تحریر فرمائے۔ غزوہ غابہ، غزوہ خیبر، غزوہ وادی القرآن، غزوہ ذات الرقاب پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر کھلانے کی کوشش کی گئی۔ نیز حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ قضا ادا کیا۔ 8 ہجری غزوہ موتہ، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین یا حوازن اور طائف کے واقعات پیش آئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ 9 ہجری دوسرے غیر ملکی غزوہ تبوک کی مہم پیش آئے۔ زنا کا اقرار کرنے والی عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ مختلف وفود قبول اسلام کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ 10 ہجری حجت الوداع ادا فرمایا۔ 11 ہجری 29 سفر بروز سوموار مرض الموت کا آغاز ہوا۔ 12 ربیع الاول بروز سوموار بوقت چاش 63 سال 4 دن کی عمر میں روح پاک قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ 14 ربیع الاول بروز بدھ رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں تدفین عمل میں آئی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، نمبر شمار، نام ماں ولدیت، ازواجی حیثیت پہلے شوہر کا نام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باوقت نکاح، زوجہ کی عمر، تاریخ نکاح و تاریخ وفات، کل عمر، مدت رفاقت، روایت کردہ احادیث مبارکہ کی تعداد۔ نمبر 1 حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خولید، بیوہ، ہند بن نیاش تمیمی، 25 سال 40 سال 25 میلادی، 10 نبوت، 65 سال 24 سال 6 ماہ۔ نمبر 2 حضرت سودا بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زما، بیوہ، سکران بن عمرو، 50 سال 50 سال، 10 نبوت، 22 ہجری، 72 سال 13 سال 5۔ نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قواری، 54 سال 9 سال، 11 ہجری، 58 ہجری، 68 سال 9 سال، 2210۔ نمبر 4 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بیوہ، حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال، 22 سال، 3 ہجری، 45 ہجری، 59 سال، 8 سال، 60۔ نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، بیوہ حضرت عبداللہ بن جہش سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال، 30 سال، 4 ہجری، 30 سال، 30 سال، 3 ماہ۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو امیہ، بیوہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال، 26 سال، 5 ہجری، 63 ہجری، 84 سال، 6 سال، 378۔ نمبر 7، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ متعلقاً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 سال، 36 سال، 5 ہجری، 20 ہجری، 36 سال، 6 سال۔ نمبر 8، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ مصافی بن صفوان 57 سال، 20 سال، 5 ہجری، 50 ہجری، 52 سال، 6 سال۔ نمبر 6 سال، 7۔ نمبر 9، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان رضی اللہ بیوہ عبید اللہ بن جہش مرتد 58 سال، 36 سال، 7 ہجری، 44 ہجری، 65 سال، 4 سال، 65۔ نمبر 10، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حیہ بن اختب بیوہ کنانہ بن ابی الحقیق 59 سال، 17 سال، 7 ہجری، 50 ہجری، 73 سال، 3 سال، 9 ماہ، 10۔ نمبر 11، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ابی دہم بن عبد العزیٰ 59 سال، 36 سال، 7 ہجری، 51 ہجری، 60 سال، 3 سال، 76۔ وضاحت، نمبر 1، بے وقت زیادہ سے زیادہ 9 ازواج مطہرات حرم مبارک میں رہیں۔ نمبر 2، 5 ہجری میں حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شمون بطور لونڈی حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوئیں۔ نمبر 3، 6 ہجری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور لونڈی اپنے حرم میں شامل فرمایا۔ زریعت طاہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پائے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیب و طاہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پائے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی اور بچپن میں ہی وفات پائے۔ وضاحت، طیب و طاہر دونوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، نمبر 1، حضرت زینب علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 2، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 3، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں، نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2، لڑکا نام معلوم نہیں، نمبر 3، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بیٹے، نمبر 1، حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام کلثوم کوئی اولاد نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسن، نمبر 1، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ وضاحت، نمبر 1، یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی چلی آ رہی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سادات بن بنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سادات بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ نمبر 2، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور متبع ہیں، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ زندگی میں وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ وقت کا دریا بڑی تیزی سے بہتا ہے، کہیں رکتا ہے نہ تھمتا ہے۔ یہ وقت کی بڑی مہربانی ہے کہ مسلسل گزرتا چلا جاتا ہے، یوں ہمیں زندگی میں آنے والے صدمے المیے سہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ گزرتا وقت دل کے زخموں کا بہترین مرہم ہے، اگر وقت رک جائے تو شاید انسان کا دنیا میں زندہ رہنا محال ہو جائے، ہر آدمی درد کی تصویر و غم کی داستان نظر آنے لگے۔ چند سال قبل زندگی معمول کے نشیب و فراز کے ساتھ بڑی تیزی سے روا دوا تھی کہ اچانک کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ دن کا چین اور رات کا سکون ختم ہو گیا، زندگی کے سارے معلومات درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کتاب الصلاۃ علی النبی علیہ السلام زیر ترتیب تھی۔ آج سوچتا ہوں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ ان دنوں مجھے جیسے کم علم اور بے بذات انسان سے یہ سارا کام کیسے ہو گیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جواں و تدفین کی مصروفیت نے مجھے اس طرح اپنے اندر جذب کیے رکھا ہے کہ باہر کی دنیا میں ہونے والے تمام شور و شر اور ہنگامہ خیز واقعات میرے لیے ثانوی حیثیت اختیار کر گئے، اور یوں سے نہ صرف یہ کہ بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہا بلکہ پروگرام کے مطابق کام میں بھی کوئی قابل ذکر تعطل پیدا نہ ہوا۔ اگر کتاب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت نہ ہوتی تو یقیناً آج میری زندگی کا نقشہ بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ گویا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر مجموعہ زندگی کے انتہائی گھٹن اور دشوار گزار سفر میں میرا سب سے بڑا غمخسار اور محسن ثابت ہوا۔ میرا ایمان ہے کہ میری تمام تر لغزشوں، گناہوں اور سیاہ کاروں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور احسان محض درود شریف کے فضائل اور برکات کا نتیجہ ہے جو حدیث پڑھنے اور لکھنے کے دوران بار بار سید المرسلین، امام المتقین رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ زبان پر آتا ہے۔ صادق المصدوق نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی سچی بات ارشاد فرمائی تھی کہ کعب، اگر تم اپنی ساری دعا کا وقت مجھ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دو تو یہ دنیا تمہاری آخرت کے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا۔ ترمیزی شریف۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے کلام پاک کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، قل ہو للذین آمنوا ہدن و شفاءن، اے محمد کہہ دیجئے اہل ایمان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت بھی اور شفا بھی ہے۔ بلا تامل یہی بات کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی اور شفا بھی ہے۔ حضرت امام رمادی رحمۃ اللہ کے بارے میں تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ جو وہ بیمار ہوتے تو فرماتے، مجھے حدیث پڑھ کر سناؤ کہ اس میں شفا ہے۔ برصغیر پاک وہ ہند میں خانواد شاہ ولی اللہ کی دینی خدمات سے کون واقف نہیں۔ ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحمن رحیم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خدمت دین کی جتنی بھی سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ سب درود شریف کی برکتوں سے حاصل ہوئی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے القول البدی میں متعدد محدثین کرام رحمۃ اللہ کے خواب تحریر فرمائے، جن کے مطابق بعض محدثین کرام رحمۃ اللہ کی مغفرت ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ احادیث لکھتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ درود شریف پڑھایا لکھا کرتے تھے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف کے فیوز و برکات کے ذاتی مشاہدے کا احساس ہوتے ہی میں نے مسم ارادہ کر لیا کہ کتاب الطہارت کے مسائل کے بعد کتاب اتباع سنت کے مسائل ترتیب دینے سے قبل کتاب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد شریف کے مسائل ترتیب دوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش اور ارادہ پورا فرمایا۔ کتاب کی تمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے اور خامیاں میری کوتاہیوں اور لغزشوں کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی اور سلام کا جواب۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں سلام کہنے والے کو جواب دیتے ہیں۔ قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا اور جواب دینا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت اسی طرح واقع ہو چکی ہے جس طرح عام انسانوں پر واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، انک مجید وَإِنَّهُمْ مَجْدُونَ، اے محمد آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کافر اور مشرک بھی مرنے والے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 30۔ سورہ آل عمران میں ارشاد مبارک ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افائم مت فہم الخالدون، اے محمد ہمیشہ کی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر آپ مر گئے تو کیا یہ کافر اور مشرک ہمیشہ زندہ رہیں گے، آیت نمبر 34۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے یہ الفاظ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے، من کانا یعبد محمدن فعین محمدن قدم آتا. تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. بخاری شریف. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جسدن اطہر کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ ادا کی گئی اور منو مٹی کے نیچے قبر میں دفن کر دیا گیا. لہٰذا یہ بات کسی بھی شک و شعبے سے بلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی انبیاء تمام, اولیاء تمام اور شہداء اور صلحاء صالح کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے. برزخی زندگی کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی موت سے پہلے والی زندگی کی طرح ہے, نہ قیامت قائم ہونے والے کے بعد والی زندگی جیسی ہے, بلکہ اس کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں اس کی صراحت فرما دی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحم میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, ایسے لوگ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 154. اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی کے بارے میں جب پوری قطعیت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس کی کیفیت کے بارے میں تمہیں شعور نہیں, تو پھر ہمیں اس بارے میں عقل اور قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام سنتے اور اس کا جواب دیتے تو پھر وہ زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف کیوں ہیں, یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں تو باقی گفتگو کیوں نہیں سنتے وغیرہ. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے من و ان تسلیم کرنے, اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے اس میں کھوج لگانے اور کریدنے کے بجائے خاموشی اختیار کریں. اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کا یہی محفوظ ترین راستہ ہے. ایک باطل عقیدے کی تردید. مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ زمین میں گشت کرتے رہیں اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں. احمد نسائی درامی وغیرہ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی قبر مبارک میں موجود رہتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو پھر فرشتے مقرر کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود و سلام پہنچانے کی کیا ضرورت تھی. بعض احادیث میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ درود و سلام فلاں بن فلاں نے بھیجا. اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں. اگر علم غیب ہوتا تو فرشتوں کو یہ بتانے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ درود و سلام بھیجنے والا کون ہے. غیر مسنون درود سلام. یوں تو دین اسلام میں بدعت کا اضافہ اب روزمرہ کا معمول بن چکا ہے, لیکن اسکار و وظائف میں خصوصاً اتنی زیادہ خود ساختہ اور غیر مسنون چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ مسنون ادیہ و اسکار تاک نسیاں بن کر رہ گئے ہیں. دیگر خود ساختہ اور غیر مسنون اسکار و وظائف کی طرح درود و سلام میں بھی بہت سے خود ساختہ اور غیر مسنون درود و سلام رائج ہو چکے ہیں. مسئلہ درود تاج, درود لکھی, درود مقدس, درود اکبر, درود ماہی, درود تنجینہ وغیرہ. ان میں سے ہر درود کے پڑھنے کا طریقہ اور وقت الگ الگ بتا دیا گیا ہے. ان کے فوائد جو کہ زیادہ تر دنیاوی ہیں کا بھی الگ الگ تذکرہ لکھا گیا ہے. مذکورہ درودوں میں سے ایک درود ایسا بھی نہیں جس کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں, لہٰذا انہیں پڑھنے کا طریقہ ان سے حاصل ہونے والے فوائد خود باطل ٹھہرے ہوتے ہیں. شریعت میں خود ساختہ اور غیر مسنون افعال کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہر مسلمان کی نگاہ میں رہنے چاہیے تاکہ اس مختصر انتہائی قیمتی زندگی میں خرچ کیا گیا وقت, پیسہ اور دیگر صلاحیتیں قیامت کے دن ارکات اور ضائع نہ ہو جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے, جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں موجود نہیں وہ کام مردود ہے. بخاری و مسلم. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بدعت یعنی خود ساختہ عبادت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. ابو نعیم. اس زمن میں بخاری اور مسلم کا روایت کردہ درزیل واقعہ بڑا سبق آموز ہے کہ تین آدمی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. انہیں بتایا گیا تو ان میں سے کسی ایک نے کہا, میں آئندہ ہمیشہ پوری رات قیام کروں گا اور کبھی آرام نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا, میں آئندہ مسلسل روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا, میں کبھی نکاح نہیں کروں گا, عورتوں سے الگ رہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, پرہیزگار ہوں, رات کا قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, روزے رکھتا ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں, میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا, لہذا یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہاں پر یہ پارٹ ختم ہوا. کتاب کا باقی حصہ اگلے پارٹ میں سنیے گا انشاءاللہ تعالی.